بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصلاۃ کے متعلق بعض فتاوی بیان کر رہے تھے اور جس کتاب کا اختیار کیا گیا وہ فتاوی ارکان الاسلام لفضیلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اگلا سوال ہے، کیا ترتیب ساقط ہو جاتی ہے قضا نمازوں میں بھول اور جہالت کی وجہ سے؟ یعنی ایک شخص ہے، اس کے اوپر قضا نمازیں ہیں، اس نے قضا کرنی ہے، وہ قضا کرنا بھول گیا، پھر اسے یاد آیا، کیا اب جب وہ قضا کرے گا ترتیب کے ساتھ کرے گا یا ترتیب کے بغیر وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے اور صواب یہ ہے جو صحیح بات ہے کہ بھول اور خطا کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل میں عموم قوله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالی ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکره علیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی من امت کو معاف کر دیا خطا، بھول اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے. اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک شخص ہے، اس نے قضا نمازیں کرنی ہے، وہ سوتا رہا، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، جب اسے یاد آیا اس نے پہلے عصر کی پڑھی پھر ظہر کی پڑھی، ترتیب ساقط، ترتیب میں فرق پڑا کہ نہیں؟ پہلے ظہر پڑھنی تھی بعد میں عصر پڑھنی تھی، یہ واجب تھا، لیکن بھول کی وجہ سے، یہ اسے معلوم نہیں تھا غلطی کی وجہ سے، اس نے پڑھ لی اس طریقے سے، اس الٹی ترتیب کے ساتھ، کیا اس کے عمل درست ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح یہی ہے کہ اس معاملے میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے بھول اور غلطی سے. اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ بقرہ کی آیت اور نبی کے نسان کی حدیث کو بیان کیا. اگلا سوال، ایک شخص ہے، مسجد میں داخل ہوا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، پھر اسے یاد آئے کہ اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، فماذا یعمل، کیا کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں، اگر وہ شخص مسجد میں داخل ہو اور عشاء کی نماز کی اقامت ہو چکی ہو، پھر اسے یاد آئے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی مغرب کی، تو وہ کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن نیت کرے مغرب کی، اور جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ شخص بیٹھا رہے تیسری رکعت کے بعد. مغرب کی تین رکعت ہوتی ہے نا، چار تو نہیں ہوتی، اب عشاء میں چار رکعت ہے، اب جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ مقتدی جس نے مغرب کی نیت سے عشاء کے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو وہ شخص بیٹھ جائے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو، اور انتظار کرے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرے. اور یہ بھی جائز ہے کہ جب امام تیسری چوتھی رکعت کے کھڑا ہو جائے تو یہ شخص بیٹھ کر تشہد پڑھ کر نماز ختم کر کے سلام پھیر دے، اور پھر امام کے ساتھ جا کے مل جائے، جو بقیہ نماز بچی ہے عشاء کی نیت سے شامل ہو جائے. تو اس طریقے سے مغرب بھی ہو گئی ہے اور عشاء بھی ہو گئی ہے، اور جو رکعتیں وہ چھوڑ چکا ہے اس کے قضا کر لے اس وقت، تو اس طریقے سے مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، اور ترتیب بھی برقرار رہی. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اختلاف نیت امام اور مقتدی کی اس معاملے میں کوئی مضرت نہیں ہے، جائز ہے، اور یہی صحیح ہے اقوال اہل علم سے. یعنی اہل علم کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں جائز نہیں، بعض کہتے ہیں جائز ہے. جو صحیح قول ہے کہ جائز ہے اس طریقے سے عمل کرنا. اور تیسرا طریقہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإِن صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ وَحْدَكَ ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِيمَا أَدْرَكْتَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَلَا بَأْسَ. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اکیلے میں مغرب کی نماز پوری پڑھ لیں، اور پھر ختم کرنے کے بعد آپ عشاء کی نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں جماعت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی بأس نہیں. اسی وقت جبکہ امام، ہاں، نماز کھڑی ہو چکی ہے، امام پڑھ رہا ہے. ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اکیلے سے مغرب کی نماز پڑھ لیں، پھر جا کے عشاء کی نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں. ان تینوں طریقوں سے بہتر کون سا ہے؟ پہلا ہے، جو پہلے وہ بہتر ہے. پہلا یا دوسرا؟ دوسرا. دوسرا کون سا ہے؟ پہلا یہ تھا کہ
انتظار
کرے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے. دوسرا تھا کہ انتظار نہ کرے، تیسری رکعت کے بعد بیٹھ جائے، سلام پھیرے، اور امام کے ساتھ چوتھی رکعت کو جا کے پالے. اور تیسرا ہے کہ اگر الگ سے نماز پڑھ کے پھر عشاء کی نماز کے امام کے ساتھ چلا جائے، تو دوسرا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. جی ہاں، بالکل دونوں کا ملے گا. نہیں کر سکتے، وہ تو امام کی اقتداء میں پڑھے گا نا، امام کی اقتداء میں پڑھے گا. جیسے امام پڑھے ویسے پڑھتا رہے گا. امام کی مخالفت بلند آواز میں جہری طریقے سے نہیں ہوتی. امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز، یہ بھی خاموشی سے پڑھتا رہے گا. دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر ظہر کے جو باقی رکعت اس میں شامل ہو جائے گا. جی ہاں، ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. ہاں، کوئی مشکل نہیں. آپ کیا کریں؟ اکیلے سے پڑھیں پھر شامل ہو جائیں. یہ اس صورت جب اسے پتا ہے کہ نماز کا آغاز، جب اقامت الصلاح ہو چکی ہے فوراً، اگر اسے پتہ نہیں تو پھر عشاء کے ساتھ اس طریقے سے پڑھ لے اس نیت کے ساتھ. اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3 آج کے درس میں، یہ بھی فرض کی قضاء کے متعلق ہے. اگر ایک یا ایک سے زیادہ فرض چھوٹ جائے نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے، تو میں ان نمازوں کو کس طریقے سے قضا کروں؟ کیا پہلے یہی نماز پڑھوں جو قضا ہو گئی ہے، پھر حاضر وقت کی نماز پڑھوں، یا الٹ پہلے حاضر وقت کی نماز اور اس کے بعد پھر قضا نماز پڑھوں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصلیح اولاً، پہلے جو نماز قضا ہو چکی ہے وہ پڑھیں گے، ثم تصلی الصلاۃ الحاضرہ، پھر جو حاضر وقت کی نماز ہے وہ پڑھیں گے بعد میں، کیونکہ ترتیب واجب ہے. ولا يجوز التأخیر، اور تأخیر کرنا جائز نہیں ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، عام لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی شخص کا فرض چھوٹ جائے تو وہ اس فرض کو اگلے دن کے فرض کے ساتھ قضا کر لے. مثال کے طور پہ اگر آج فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو پورا دن نہیں پڑھے گا، وہ کل یعنی دوسرے دن فجر کی نماز کے ساتھ آج کے فجر جو ہے جو اس سے قضا ہو گئی تھی وہ کل کی فجر کے ساتھ پڑھے گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں، ہذا غلط، وہ مخالف الحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلط بھی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت بھی ہے اس میں. الحد القولی والفعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو قولی اور فعلی ہے. اما القولی، قولی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاتی او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا. اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسی وقت پڑھے جب اسے یاد آئے. ولم يقل فليصليها من اليوم الثاني، وآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگلے دن جا کے اس نماز کو پڑھے یا قضا کرے، اذا جاء وقت، جب اس کا وقت داخل ہو جائے. بل قال فليصليها اذا ذكرها، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اسے یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے. الفعلی، اور جو فعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت، یعنی قول فرمان کی مخالفت ہوئی ہے اس طریقے سے، اور جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی مخالفت ہوئی ہے. اور اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایام الخندق کے دنوں میں سے ایک دن میں, جنگ احزاب جنگ خندق کے دنوں میں سے ایک دن میں, آپ علیہ وسلم کی بعض نماز رہ گئی تھی, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر وقت کی نماز جو تھی ان سے پہلے ترتیب کے ساتھ ان قضا شدہ نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ترتیب کے ساتھ. جیسا فرماتے ہیں فہد, تو اس چیز تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ نمازی کو چاہیے پہلے قضا نمازوں کو پڑھے پھر حاضر وقت کی نماز کو پڑھے, لیکن اگر بھول جائے جیسا فرماتے ہیں اور بھول کی وجہ سے حاضر وقت کی نماز پہلے پڑھ لے اور قضا نماز بعد میں پڑھ لے, او کان جاہلا یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو, لا یعلم, فإن الصلاة صحیحة, ہے اس وجہ سے اس کی نماز درست ہے.
پہلا سوال یہ تھا,
لأن هذا عذر له. تین اکٹھے نہیں پڑھیں گے آپ, اس میں آپ تین اکٹھے نہیں پڑھیں گے, آپ ظہر عصر اور مغرب تین نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ جیسے کہ آپ بھائی کا سوال ہے, فرضاً ایک شخص سے ظہر کی نماز بھی سوتا رہا, عصر کی نماز بھی سوتا رہا, مغرب کی نماز میں اسے جاگ ہے جبکہ جماعت قائم ہو چکی ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر مغرب کی اذان ہوئی ابھی وقت باقی ہے تو آپ انتظار نہ کریں امام کا, آپ پہلے ظہر کی پڑھیں چار رکعت, پھر عصر کی پڑھیں چار رکعت, پھر جا کے با جماعت مغرب کی نماز پڑھیں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب نماز قائم ہو جاتی ہے, پھر اشکال پیدا ہوتا ہے. اور اگر نماز قائم ہو گئی ہے اب آپ جو ہے ایک نماز پڑھ سکتے, دو نہیں پڑھ سکتے, یہاں پہ مجبوری ہے. اگر آپ ظہر کی نیت سے پڑھیں گے مغرب کے ساتھ عصر والی بیچ میں والی کہاں جائے گی؟ تو یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے. اس کے پھر وہی آپشن ہے, یا تو آپ گھر میں پڑھ لیں مسجد میں جانے سے پہلے چار ظہر کی چار عصر کی اور پھر مغرب کی جا کے پڑھیں, یا عصر مغرب کے ساتھ پڑھ لیں جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, اور بعد میں جو ہے آپ ظہر پڑھنے بعد میں, کیونکہ یہاں پہ مجبوری ہے. جیسا فرماتے بڑی پیاری بات ہے کہ علمی بات ہے کہ قضا نمازوں کو پڑھنا یا نمازیں قضا کرنے کے تین طریقے ہیں یا تین قسمیں ہیں, تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے جب عذر زائل ہو جائے اس وقت پڑھنا ہے. عذر کیا ہے؟ نیند ہے, عذر ہے, جہالت ہے, پتہ نہیں چلا, بھول ہے, پتہ نہیں چلا, یہ اعذار ہیں سارے. یا کوئی شخص مکرہ ہے کہ اب کسی نے اس طور رکھے گا کہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی, مکرہ ہے. جو عذر زائل ہو گیا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی وقت نماز پڑھ لے جب عذر زائل ہو گیا, مزید انتظار نہ کرے, اسی وقت پڑھ لے. اس کی مثال صلاۃ الخمس پانچ نمازیں, وکذلک الوتر, وشب من السنن الموقت ہے, وتر نماز بھی اسی طریقے سے, اور جو سنن موقت ہیں جو خاص وقت پڑھی جاتی ہیں, سنت بھی جب اگر قضا کرنی ہے فجر کی سنت قضا کی جاتی ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ اسی وقت پڑھ لیں آپ. دوسرا طریقہ ہے ما یقضی بدلہ, اگر چھوٹ جائے وہ نماز قضا نہیں کریں گے, اس کے بدل میں دوسری نماز قضا کریں گے. اس کی مثال ہے صلاۃ الجمعہ, جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز اگر آپ کی رہ جاتی ہے تو آپ جمعہ کی قضا جمعہ نہیں کر سکتے, جمعہ کی قضا آپ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے چار رکعت. اور خاص طور پہ یاد رکھیں اگر جمعہ کی ایک رکعت آپ پا لیتے ہیں تو آپ نے جماعت پا لی. جو جمعہ کی ایک رکعت نہیں حاصل کرتا, یعنی امام دوسری رکوع سے سر اٹھا چکا ہے, اب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی, آپ اگر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ظہر کی نیت سے شامل ہو جائیں اور چار رکعت پوری پڑھ لیں ظہر کی. یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. تیسرا طریقہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ما یقضی نفسہ ولکن فی نظیر وقتہ, تیسرے قسم کی قضا, بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قضا اس دن میں نہیں ہوتی, دوسرے دن اسی وقت میں ہوتی ہے. اس کی مثال صلاۃ العید, عید کی نماز. عید کی نماز قضا ہو گئی ہے, اعلان نہ ہوا, پتہ نہ چلا کہ آج عید ہے, پھر شام کو آ کے پتہ چلا کہ بھئی آج تو عید تھی, کیا کریں گے؟ اب ظہر کے وقت آپ عید نماز نہیں پڑھ سکتے یا عصر کے بعد, اس کا وقت مقرر ہے. آپ دوسرے دن جو ہے اب عید نماز پڑھیں گے, وہ عید کا دوسرا دن جو ہے وہ پہلا دن شمار ہوگا, یعنی دوسرے دن آپ عید نماز پڑھیں گے.
اکیلے
اکیلے نہیں, جیسے با جماعت پڑھی جاتی ہے, جماعت ہوگی مصلی میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے.
لیکن ایک ہی بندے کی چھٹی ہو,
کس ایک بندے کی چھٹی ہو؟
میری چھٹی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا عید ہے اور صبح کی نماز چھوٹ گئی تو میں دوسرے دن کس کے ساتھ پڑھوں؟
نہیں آپ نہیں پڑھیں گے, بات یہ ہو رہی کہ سب نے نہیں پڑھی.
اچھا سب نے نہیں,
ہاں بھائی پتا نہ چلا کہ آج عید کا دن تھا, چاند نظر نہیں آیا اور صبح پتا چلا بھائی چاند نظر آیا ہے. اب وقت گزر چکا ہے, ظہر کی نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے, اب کیا کریں گے؟ اب دوسرے دن عید کے وقت میں عید کی نماز پڑھیں گے. اور ایسے حدیث سے ثابت ہے, آپ سنگ زمانے میں ایسا ہوا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دے کہ کل جو ہے عید کے وقت عید کی نماز ہوگی.
اگر ایک بندے کی میری چھٹ گئی مجھے پتا نہیں چلا نماز ہو گئی.
بعض علماء کہتے کہ اگر ایک جیسے مثال کے طور پہ اب عید کی نماز کے لیے گئے ہیں, نماز ہو گئی ہے, اب کیا کریں گے؟ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز خود پڑھ لیں اسی طریقے کے ساتھ.
جائز
ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں عید کی نماز, اگر آپ کو پڑھنا آتی ہے تو آپ پڑھ لیں, چاہے باجماعت پڑھ لیں اس وقت یا آپ اکیلے پڑھ لیں. جی اگلا سوال ہے, بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں خفیف کپڑوں کے ساتھ, خفیف کپڑے ٹرانسپیرنٹ جیسے جو جیسے ہوتے ہیں, جن کے پیچھے سے جسم نظر آتا ہے, اور وہ لوگ چھوٹے سے کیا بولتے ہیں شارٹس, ہاں شارٹس پہنتے ہیں جس سے آدھی ران جو ہے کور ہوتی ہے اور آدھی نظر آتی ہے. ان لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا حکم ہے؟ نہیں معلوم, نہیں ہوتی نماز, نماز پڑھ لی کیا کرے گا؟ جی پڑھ لی نماز, نماز دوبارہ پڑھے گا, دوبارہ کرنا پھر. وجہ کیا ہے؟ نماز کی شرطوں میں سے, ویسے نماز کی نو شرطیں ہیں, یاد ہیں کسی کو؟ نماز کی نو شرطیں ہیں, یہ یاد ہیں؟ نمبر ایک تھوڑی سی یاد ہے, اسلام پہلی شرط ہے, کافر کی نماز نہیں ہوتی. نمبر دو عقل, پاگل کی نماز نہیں. نمبر تین تمیز, بالغ نہیں. نماز شرط تمیز, سمجھ, سمجھدار بچے کی نماز ہوتی ہے, نہ سمجھ کی نہیں ہوتی. نمبر چار اس سے پہلے, ترتیب کے ساتھ بات آسان ہو جائے گی, وضو سے پہلے استنجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ازالت النجاسہ, ازالت النجاسہ کہ نجاست کو دور کرنا. نمبر پانچ پھر وضو کرتے ہیں, الطہارہ, الطہارہ من الحدث چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. پانچ, نمبر چھ پھر کیا کرتے ہیں؟ ستر العورہ, کپڑے نہیں پہنتے کیا؟ ترتیب سے جانا, آپ باتھ روم میں ہیں استنجا کر لیا اور وضو بھی کر لیا پھر کپڑے پہنیں گے کہ نہیں؟ ستر العورہ, عورت کا ستر کرنا, ستر کو ڈھانپنا. نمبر سات اس سے پہلے دخول الوقت, وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. پھر آپ مزید اگر چل کے جاتے ہیں, نمبر آٹھ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں, استقبال القبلہ, اور نمبر نو نیت. یہ نو شرطیں ہیں نماز کی, اور بغیر شرط کے نماز نہیں ہوتی, اگر شرط نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہے. اس سوال میں, اس مسئلے میں ایک شرط رہ گئی ہے, ستر العورہ, تو اس کی نماز باطل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان لوگوں کے نماز کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بغیر ثوب کے صرف اس شارٹ میں ہی نماز پڑھی ہے, یعنی جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے کا کوئی حکم ہوتا ہے ویسے, جیسے انہیں کچھ پہنا نہ ہو, صرف اس نے وہ شارٹ پہنا ہو جس سے اس کے آدھی ران ننگی ہے, اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, ایسے کپڑے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, اور اس بنا پر ان کی نماز درست نہیں ہے. اور یہی صحیح قول ہے علماء کے دو قولوں میں سے, اور یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے, اور یہی صحیح قول ہے. اور یہ آ رہا ہے, آئے گا انشاءاللہ. اور مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے, کہ ناف کور ہونی چاہیے, گھٹنے بھی کور ہونے چاہیے, یاد رکھیں. ناف سے, یعنی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے تک, یعنی ناف نظر نہیں آئے, گھٹنے بھی نظر نہیں آئیں گے, یہ کم سے کم ہے. اللہ المستعان, یہی ابھی غلطی میں بیان کرنے والا تھا کہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اکثر حاجیوں میں جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا جو تہبند ہوتا ہے, جو نیچے والا احرام ہوتا ہے, وہ ناف سے نیچے ہوتا ہے, وہ نماز پڑھتے نماز نہیں ان کی, یاد رکھیں. ان کو ستر نہیں ڈھانپا، نماز کسی کی بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ جن کی نمازیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور بعض جہالت کی وجہ سے آپ نصیحت کرتے ہیں، ذرا اوپر کر لیں، کہتے بھائی تمہیں کیا ہے. یعنی تعجب کی بات دیکھیں، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر نصیحت کر رہے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ذرا اوپر کر لیں. بعض لوگ غصے سے دیکھتے ہیں، سچ تھکاوٹ ہوگی اللہ علم. بعض لوگ کہتے ہیں بغیر پرواہ کے چلے جاتے ہیں، بھائی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نے بات کر لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں پہ زبردستی نہیں کرنی اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے اللہ کے گھر میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جو مرد کا ستر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کم سے کم درجہ پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خود زینتک میں عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی خوبصورتی اپنایا کرو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جاتے وقت. اور کم سے کم خوبصورتی کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک جسم کو کور کرنا. جب ناف باہر ہوتی ہے انسان خوبصورت لگتا ہے، ویسے آپس کی بات ہے، کتنی برا لگتا ہے انسان، برا لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری غلطی جو عام لوگوں میں ہوتی ہے، خاص طور جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں ان کی جو کمر ہے وہ نظر آتی ہے، اور کمر کا وہ حصہ جو ناف کے نیچے ہے، آپ ناف کے لیول کے دیکھ لیں ٹرانسفر سے جائیں، تو کمر کا وہ حصہ جو ناف کے برابر ہے وہ بھی کور ہونا چاہیے. یہ بھی غلطی اکثر دیکھتے ہیں، اس لیے یا تو لمبی شرٹ پہن لیا کریں یا اچھی طریقے سے پینٹ اوپر کر لیا کریں. آج کل تو فیشن میرا خیال نیچے کا ہے، اوپر کا نہیں ہے. نہیں نماز ہوتی جس کی بیک ظاہر ہو گئی ہے، پتہ نہیں تو پتہ کرے نا. کندھے کا سوال آئے گا ورنہ آخر میں رکھیں گے انشاءاللہ آئے گا کندھے کا سوال. اچھا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان پر واجب یہ ہے کہ وہ یا تو لمبے اپنے جو شارٹ ہے وہ لمبا کر لیں اور پاجامہ کی شکل میں پڑھیں ایسے توپ کے ساتھ، یا اس توپ کو اتار کے جو ہلکا باریک ہے دوسرا کوئی موٹا سا کپڑا یا موٹا سا توپ لے کے نماز پڑھ لیں. پھر اگلا سوال ہے عورتوں کے متعلق. بعض عورتیں لباس پہنتی ہیں گلے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور سائڈ پہ ران اپنا پنڈلی کے ساتھ کوئی کٹ ہوتا ہے. بعض عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں صرف سر کو ڈھانپ کے اور باقی جسم کے حصے کو نہیں ڈھانپتی صحیح طریقے سے، یعنی جیسے کہ گلا ہے وہ بڑا ہے، کچھ چھاتی گردن کچھ نظر آتی ہے یا ٹانگ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم عورتوں میں ہیں تو عورتوں میں جائز ہے. جیسا فرماتے ہیں عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنا لباس درست کرے اور مکمل ستر کے ساتھ نماز پڑھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں نماز پڑھتی تھیں تو ان کے جو کپڑا تھا وہ ٹخنوں کے ایک بالش نیچے ہوتا تھا، زمین پہ گھسی یعنی گھسیٹ کے چلتی تھی، اور جو ان کے بازو تھے اتنے لمبے تھے کہ ان کے جو ہتھیلی ہے آدھی ہتھیلی سے زیادہ کور ہو جاتا صرف بازوؤں سے. لیکن یہ طریقہ جو ہے جو بعض عورتیں اپناتی ہیں یہ درست نہیں ہے، ان سے نماز نہیں ہوتی کہ گردن باہر ہے یا جسم کا کوئی ٹانگ کا کوئی حصہ باہر ہے، تو اس سے یہ طریقہ درست نہیں ہے، نماز سے نہیں ہوتی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان میں وہ عورتیں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے گروہ ہیں جہنمی گروہ جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ایک تو ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں کاسیات العاریات جو کپڑا پہنتے ہوئے بھی برہنہ ہیں، ان کے کپڑے ایسے جیسے کپڑے ہیں نہیں. مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا يجدن ریحها اور نہ جنت کی خوشبو تک پائیں گی. وإن ریحها ليوجد مسيرة كذا وكذا اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ کئی دور فاصلے تک جاتی ہے. اگلا سوال ہے کیا عورت نقاب کے ساتھ اور گلوز کے ساتھ دستانوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں پر غیر محرم مرد نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا چہرہ نہ ڈھانپے اور نماز پڑھ لے اور نہ ہی ہاتھ ڈھانپے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھتے جہاں پر غیر محرم مرد ہوں تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لے اور چہرہ کو ڈھانپنا جو ہے اس کی فرضیت کے دل قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. وہ نظر صحیح اور صحیح نظر کے ساتھ جس سے کوئی بھی عاقل رخ نہیں موڑ سکتا, عقل والا انسان کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ عورت جو ہے وہ بغیر پردہ کیے مردوں کے سامنے نماز پڑھے گی. یعنی عقل جو صحیح عقل ہے وہ بھی اسے ریجیکٹ کرتی ہے اس عمل کو. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں دستانے کے متعلق گلوز جو ہیں مشروع ہے, پہننا مشروع ہے. اور یہی طریقہ تھا صحابیات کا کہ جب وہ غیر محرم مردوں کے سامنے مکہ میں جاتے ہیں یا عمرے کے لیے تو ظاہر نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اپنا چہرے کو ڈھانپ لیتی اور دستانے بھی پہن لیتی. سوال یہ ہے میرا تو اس زمانے میں دستانے ہوا کرتے تھے, گلوز ہوتے تھے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ہوتے تھے گلوز؟ گلوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ جی ہونے چاہیے. جی کپڑے تھے, کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازین, کہ محرم عورت نہ تو نقاب کرے اور نہ ہی گلوز پہنے, دستانے پہنے. اگر نہ ہوتے تو پھر منع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ظاہر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والی عورت کو منع فرمایا کہ دستانے نہ پہنے. تو اگر عورت حرم میں ہے اور احرام کی صورت میں, احرام کی حالت میں, تب تو گلوز نہ پہنے لیکن اپنے ہاتھ عبائے میں چھپا لے, ہاتھ چھپا لے عبائے میں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ عمرہ کر لے, عمرہ کرنے کے بعد جب احرام کی حالت ہو تب دستانے پہن کر نماز پڑھے, اس کے لیے جائز ہے. تو جیسا فرماتے ہو علی ھذا فلا بأس ان تلبس المرأة القفازین اذا كانت تصلي وعندها رجال اجانب, تو کوئی حرج نہیں عورت جو ہے اگر اجنبی مرد ہیں وہاں پر دستانے پہن کر نماز پڑھ لیں ان کے سامنے. ہاں احرام کی حالت میں جو ہے یعنی کوشش کرے کہ برقعے کے اندر ہوں اور نظر نہ آئے, کیونکہ محرم عورت کے لیے جو ہے وہ دستانے پہننا جائز نہیں اور نہ ہی نقاب کرنا جائز ہے. اگلا سوال ہے کیا حکم ہے, نوٹ کر لیں, اگر کوئی شخص گندے کپڑوں میں نماز پڑھ لے, کپڑے پہ نجاست لگی ہے, پیشاب لگا ہے یا کوئی پخانہ لگا ہے اور اسے نماز پڑھ لی ہے, وہ لا يعلم, اور اسے پتہ بھی نہیں ہے, نماز کے بعد جا کے پتہ چلا, کیا حکم ہے؟ چھوٹے نجاست جائز ہے؟ چھوٹے کتنی, چھوٹے کا معیار کیا ہے؟ ہاں صحیح بات بتائیں, سکے کے برابر نماز ہو جائے گی اس کی.
ہاں
اسے بعد میں یاد آیا, نماز دہرائے گا نہیں دہرائے گا؟ نہیں دہرائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, دیکھیں شیخ صاحب کیا جواب ہے, اگر کوئی شخص نجس کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اسے علم نہ ہو, نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی نماز, اس کے جو کپڑے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, یا اس سے پہلے وہ جانتا تھا کہ اس کے کپڑے میں نجاست لگی ہے لیکن نماز سے پہلے بھول گیا اور نماز کے دوران بھی بھول گیا, دو تو صورتیں, یہ تو پہلے پتہ نہ تھا, لگ گئی ہے پتہ نہیں اسے, بعد میں دیکھا تو کچھ لگا ہوا تھا اور گندگی تھی, یا اسے پہلے پتہ تھا, اس نے کہا ابھی میں دھوتا ہوں ابھی صاف کرتا ہوں, بھول گیا نماز کے وقت ہو گیا, جلدی میں جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لی, تو ان دونوں صورتوں میں فإن صلاته صحیحہ, اس کی نماز تو درست ہے. وليس عليه إعادة لهذه الصلاة ورس نمازك دوبارة نهي دهرائيغا لأنه ارتكب ذلك المحظور جاهلا كيونكي جهلت كي وجه سي اسنے اس محظور پہ عمل کیا او ناسن یا بھول کی وجہ سے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اللہ تعالی ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے اور حدیث میں آیا ہے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد فعلت اس آیت کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا اور اس کی دلیل میں دوسری دلیل جو ہے سے ابو داؤد میں ایک روایت آئی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آ کے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں گندگی لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتے اتار دیے اپنے سائڈ پہ رکھ دیے تو صحابہ کرام مقتدی تھے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے ہیں انہوں نے بھی جوتے اتار کے رکھ دیے اپنے تو نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا آپ لوگوں نے کیوں جوتا اتارا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا اتارا ہم نے دیکھا ہم اپنے جوتے اتار لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ جوتے میں گندگی لگی ہے اس لیے میں نے اتار دیے تو یہاں پر دلیل یہ ہے کہ جو نماز کا حصہ حسن پڑھ چکے تھے لا علمی کی وجہ سے کہ جوتوں میں گندگی لگی ہے اب وہ حصہ جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں نماز کو مکمل کیا نماز کو توڑ کے دوبارہ نماز نہیں پڑھی اگر نماز باطل ہو جاتی تو آپ وسلم شروع سے نماز پڑھتے ٹھیک ہے یہاں پر ایک شیخ صاحب ایک اور بات بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص وضو بھول جائے وضو کرنا بھول جائے اور نماز پڑھ لے نماز کے بعد اسے علم کچھ نے وضو نہیں کیا ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز دوبارہ دہرائے وضو کرے پھر نماز پڑھے اب دونوں میں فرق کیا ہے نجاست لگی ہے گندگی لگی ہے اس کو اتارنا بھی واجب ہے اور وضو کرنا بھی واجب ہے ایک کا ہم نے کہہ دیا نماز ہوگی دوسرے کا نہیں تو تم دوبارہ نماز پڑھو اس میں فرق کیا ہے دونوں شرطیں ازالت النجاسہ شرط ہے کہ نہیں یہ دلیل ہونے کی وجہ سے ایک تو بات یہ ہے کہ دلیل اس میں واضح ہے دوسری بات ایک حدث ایک نجاست ہے اس میں فرق کیا ہے جانتے ہیں آپ قریب قریب ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ نجاست کا اتارنا واجب ہے کہ نہیں واجب لیکن یہ واجب جو ہے عدمی ہے یا غیر عدمی یا موجود ہے یعنی اصل میں نجاست جو ہے جسم پہ لگی ہے کہ نہیں اچھا میں آسان کر دوں ایک ہے ترک المحظور ایک ہے فعل المأمور فعل المأمور جس کو حکم دیا گیا اس کو بجا لانا اور ترک المحظور جس سے منع کیا گیا اسے دور ہو جانا جس سے منع کیا گیا ہے اس کا وجود ہے عدم ہے اور آپ نے اگر وہ آ بھی جائے تو آپ کو منع کیا گیا کہ اس کا ارتکاب نہ کرے تو اگر آپ بھول گئے تو پتہ نہیں آپ کو یہاں پر تو معافی ہے لیکن جو وضو ہے اور طہارت ہے وہ واجب ہے اور یہ واجب جو ہے جب تک آپ کریں گے نہیں وہ عدم میں ہے اس کو وجود ہی نہیں ہے تو اس کو بجلانا ضروری ہے ورنہ وہ چیز جو ہے غیر موجود ہوگی یعنی جس چیز آپ کو منع کیا جا رہا ہے اگر آپ اس کا ارتکاب کر لیا غلطی سے پھر بھول گئے تو ترک المحظور جو ہے فعل مأمور کے برابر نہیں ہوتا یاد رکھیں جو فعل مأمور ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر بھول بھی جائے تب بھی وہ ساقط نہیں ہوتا الا کہ اگر آپ کو بالکل یاد نہ آئے پھر تو مشکل نہیں ہے کسی نے بغیر وضو نماز پڑھ لی اسے یاد بھی نہیں بات پتہ نہیں اس کی معافی ہے لیکن یاد آ گیا نماز پڑھنے کے بعد اب نماز دہرائیں گے ترک محظور 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 جسے منع کیا گیا اسے چھوڑنا تو نجاست سے منع کیا گیا کہ نجاست کے قریب نہ جاؤ نجاست جسم پہ نہ لگے یا نجاست سے پاک ہو جاؤ اب نجاست لگی ہے اور دوسرا ہے کہ وضو اس نے کرنا اس پر واجب ہے کہ وضو کرے اور وضو اصل میں عدم موجود نہیں وضو جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کی حالت وضو کی نہیں ہوگی
نماز شک پڑھا کہ میں نے سب کا مسئلہ کیا کہ نہیں کیا
جواب کیا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے نماز پڑھی, نماز کے دوران مجھے شک ہوا کہ میں نے سر کا مسا کیا یا نہ کیا. جواب بارک اللہ, یقین پہ عمل کر دیا. آپ نے وضو کر لیا, آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کر لیا, اب شک ہے کہ سر کا مسا نہیں کیا, تو قاعدہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک. چیک کریں گے گیلے ہیں کہ نہیں, کیسے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ گیلے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, آپ چیک ہی نہ کریں. آپ کو یقین ہے تو بات ختم ہے. فرق یقین میں اور شک میں فرق ہے. بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم میں سے کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہے اور پھر اسے شک پڑا کہ کچھ خارج ہوا یا نہ ہوا, تو اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو جب تک کہ اسے آواز نہ آئے یا اسے بو نہ آئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب یہاں پر شک کی بات ہو رہی ہے, یقین کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ یقین جانتے ہیں کہ ہوا خارج ہوئی ہے, یقین ہے ہوا خارج ہو گئی ہے, پھر شیطان وسوسہ کرتا ہے, بھئی حدیث سامنے لے کے آتا ہے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے, تو آواز آپ کی درست ہے. بات شک کی ہو رہی ہے کہ کچھ خارج ہوا یا نہیں, تب تو اس حکم کی دلیل یہ دلیل بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کچھ خارج ہو گئے, پھر آپ کس شک میں ہیں, تو شک کا اور مسئلہ, یقین کا اور مسئلہ ہے. اب آپ کو شک ہے کہ آپ نے سر کا مسا کیا کہ نہ کیا, اصل میں آپ نے وضو کیا کہ نہیں, تو اصل میں آپ نے وضو مکمل کیا ہے, الا کہ آپ کو یقین ہو کہ میں نے سر کا مسا نہیں کیا. اب یہاں پر آپ نماز چھوڑ دیں گے اور جا کے دوبارہ وضو کریں گے, پھر نماز آ کے پڑھیں گے. جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, مستحب نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے, مستحب کا مطلب ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ جوتا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جائز ہے, بلکہ آج کل کے دور میں یہ سنت مہجورہ ہو چکی ہے. یہ سنت ہے جس کو ترک کر دیا گیا ہے, لوگ جانتے نہیں ہیں. لیکن میں یہ گزارش کروں گا, اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص کارپیٹ مسجد میں جا کے جوتے سمیت نماز پڑھنا شروع کر دے. جائز ہے, ہاں جائز ہے, لیکن ہر جائز عمل کو ہر وقت نہیں کیا جاتا. خاص طور پہ آج کا جو جہالت کا زمانہ ہے, تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ جوتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, نماز کوئی حرج نہیں. نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, جوتوں کے ساتھ آپ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں, جوتوں کے ساتھ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, یعنی واضح الفاظ ہیں, آپ سے اتار دیے, لیکن منع نہیں فرمایا کہ آج کے بعد جوتے نہ پہننا. تو یہ معمول جاری رہا اور آپ سے منع بھی نہیں فرمایا. اللہ
گندگی لگنے کی
وجہ سے, جی ہاں, اگر گندگی نہ ہوتی تو جوتے نہ اتارتے کبھی. وہ باقی صحابہ کرام کو منع ہے کہ آپ لوگ جوتے کیوں اتارے ہیں. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں, بات درست ہے بھائی کا, یہ سوال ہے. بعض لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تب اس زمانے میں تھا جب مٹی ہوتی تھی, نہ سڑکیں تھیں نہ ٹائلز تھیں, تو مٹی سے جوتے صاف ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل تو ٹائلز ہیں, تو گندگی باقی رہتی ہے. اسے میں نے کہا کارپیٹ مساجد میں بہتر نہ پڑھا جائے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ مٹی نہیں ہوتی, ٹائلز پہ بھی مٹی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو, سڑک پہ بھی مٹی ہوتی ہے, اور اس سڑک والی مٹی, ٹائلز والی مٹی جو ہے, یہ کافی ہے کہ جوتے اسے صاف ہو جائے. ہاں, اگر اس کے باوجود بھی کوئی گندگی رہتی ہے تب جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کوئی گندگی باقی رہی ہے تب جائز نہیں ہے. لیکن پیشاب کے کوئی قطرے ہیں یا تھوڑا سا کوئی پخانہ لگا ہے, آپ چلتے ہیں سڑک پہ بھی چلتے ہیں, تو وہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ٹائلز پہ کیا تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تیمم کر سکتے آپ ٹائلز پہ, اگر گرد لگی ہے, غبار لگا ہے. وہ یہی قول صحیح علماء کے دونوں قول میں سے, کہ آپ ہاتھ لگائیں, جب غبار ہاتھ کو لگ جاتا ہے تو اسے آپ تیمم کر سکتے ہیں. کیونکہ تیمم کا اصل مقصد ہے کہ ہاتھ کو غبار لگے, دھول لگے. دھول لگ گئی ہے تو آپ کا تیمم درست ہے.
اس
جی ہاں، اگر پلستر والی دیوار ہو، اس پہ پینٹ بھی لگا ہو، گرد و غبار، اس پہ کیا کریں گے آپ؟ وہ تو کچھ ہے نہیں. صاف دیوار پر جس پہ گرد نہ ہو تو اس پر تیمم تو ہے نہیں، آپ نے تیمم کس چیز کا کیا؟ لیکن اگر دیوار ہے، اس پہ دھول لگی ہے، مٹی بھی ہے، اس سے آپ نے تیمم کیا تو جائز ہے. اگلا سوال ہے، اس بال کے متعلق ہے کہ جس نے ٹخنے کے نیچے کپڑا کر کے نماز پڑھی، یا ٹخنے کے نیچے کپڑا کرنا، شلوار ہو یا پینٹ ہو یا تھوب ہو، کوئی بھی کپڑا ہو ٹخنے کے نیچے ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے کہ اگر تکبر کی وجہ سے اس نے پہنا ہے تو جائز نہیں، اگر تکبر کی وجہ سے تو جائز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ٹخنوں کے نیچے کپڑا کرے تکبر کی نیت سے، تب تو اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرف دیکھے گا نہیں، قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یکلمہ، اور نہ اللہ تعالیٰ اسے نہ کلام کرے گا، ولا یزکیہ، نہ اسے تزکیہ کرے گا، ولہ عذاب علیم، اور اس کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اور اگر بغیر تکبر کے اس نے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکایا، فعقوبته ان یعذب منزل من الکعبین فی النار، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو حصہ ٹخنوں کے نیچے کا ہے وہ آگ میں جلے گا. دونوں صورتوں میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل پھر بیان کرتے ہیں، دونوں احادیث بیان کرتے ہیں. بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا توب تھوڑی سی لمبی تھی تو میں باندھا کرتا تھا، بعض اوقات سرک جاتی تھی تو میں اسے دوبارہ اٹھا لیتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جائز ہے، اگر سے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کپڑا نہیں پہنا، جو کے پاس تھا وہی پہنا ہے، اور وہ اسے باندھ لیا کرتے تھے جیسا کہ روایت میں آیا ہے، اور جو سرک جاتا پھر اسے پکڑ کے اوپر کر لیتے تھے، اگر جائز ہوتا تو بار بار ایسا نہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابو بکر صدیق کا تذکیہ کیا کہ جنتی ہیں، جنت میں سے ہیں. تو کیا جو لوگ آج اس طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں پھر سید ابو بکر صدیق عمل کو دلیل پیش کرتے ہیں، ان کا تذکیہ کس نے کیا ہے؟ اس لیے ان کے لیے جائز نہیں، نہ تو یہ دلیل ان کے لیے دلیل بن سکتی اور نہ ان کا یہ طریقہ جائز ہے. اگلا سوال یہ ہے، کس چیز کی دلیل؟ یہ ہے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حصہ پاؤں کا یا ٹانگ کا وہ ٹخنے کے نیچے والا حصہ جس میں کپڑے کو لٹکایا گیا تو وہ حصہ جہنم میں ہے، اس کو سزا ملے گی. اور دوسری دلیل کہ متکبر کو اللہ نہیں دیکھے گا، یہ ویسے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. المسبل، جس نے اسبال کیا یعنی ٹخنے کے نیچے کپڑا کیا، والمنان، اور جو منت کرتا رہتا ہے، احسان جتلاتا رہتا ہے، اور نمبر تین والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ تاجر جو چیزیں اپنی بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کے. ان تینوں کو قیامت کے دن ایک صف میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، وہ نہ ہی کہ تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. کس میں؟
تکبر کی نیت سے کرے گا تب اللہ تعالیٰ
کلام. یہ عام ہے، یہ اس مسبل کی ہے. تکبر کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور پہلی روایت جو تھی وہ مسلم کی روایت تھی، تین روایات ہیں. فولڈ کر لیں، لیکن صرف نماز کے وقت نہیں، فولڈ ہمیشہ کریں اگر کرنا ہے تو، یا کاٹ دیں یا فولڈ کریں. جی ہاں، کپڑے سمیٹا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے کہ آپ کپڑے نہ سمیٹا کریں، لیکن اگر آپ ایک ایک چیز حرام ہے ایک چیز مکروہ ہے تو کسے مقدم کریں گے آپ؟ جو مکروہ مقدم کریں گے. بہتر تو یہ کہ دونوں نہ ہوں. اتنی باریک بینی جانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کہے آمنا و صدقنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ٹخنے تک بھی نہ ہو. یاد رکھیں اب اس کا لیول کرنا سینٹی میٹر لے کے بھائی کتنا کرنا چاہیے, دو ملی میٹر اوپر ہو ٹخنے سے دو کم ہو, اس سے ضرورت کیا پڑے گی؟ اللہ کے بندے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی ٹخنے باہر رکھو, کیا مشکل ہے؟ دنیا الٹ ہو گئی ہے, عورتوں کا فیشن عجیب سا آ گیا, مردوں کا عجیب سا آ گیا. عورتوں کا فیشن ہے کہ ٹخنے کے اوپر کرتے جاؤ, مردوں کا فیشن ہے کہ زمین پہ پینٹ گھسیٹے کھائیں گے پھر کہیں گے کہ یہ ہز ہینڈسم, ورنہ ہینڈسم نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تقلید بڑے پیارے طریقے سے کرتے ہیں, تقلید کے ہم ماہر ہیں, لیکن کاش اچھے کام ہم تقلید کرتے. کاش آج تک مسلمانوں کی اپنی کوئی خاص کار نہیں ہے سوائے ملیشیا کے کار بناتا ہے, باقی سارے مسلمان کار چلانا جانتے ہیں کار بنانا نہیں جانتے. سبحان اللہ, کتنی تعجب کی بات ہے. اس کی تفصیل ہے بھائی کا یہ سوال ہے, اگر نماز کے دوران یہ پتہ چل جائے کہ کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر رومال ہے مثال کے طور پر یہ میں نے پہنا ہوا, یا ٹوپی ہے, میں نماز کے دوران مجھے یاد آیا کہ اس پہ گندگی ہے یا مجھے میری نظر پڑی گندگی لگی, میں فوراً اسے اتار دوں فوراً. لیکن مشکل اگر توب میں لگی ہے یا اگر شلوار میں لگی ہے, تب آپ توب اتار نہیں سکتے مکمل طریقے سے پورا. تب تو نماز سے آپ چھوڑیں گے, آپ اسے دھوئیں گے یا صاف کریں گے یا دوسرا کپڑا پہنیں گے پھر نماز پڑھیں گے. اگر دھو لیں, پانی نہیں ہے, مسئلہ کیا ہوتا ہے نا, پانی نہیں ہے, خرید لیں ابھی نہیں ہے, آگے جا کے جہاں پہ ملے گا اگلے پیٹرول اسٹیشن میں جا کے روکے پانی خرید کے اسے دھو لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن نماز آپ ایسے نہیں پڑھیں گے الا یہ کہ فقد الطہورین. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, دیکھو فقہاء نے عجیب غریب کنڈیشنز یا صورتیں بیان کی ہیں. ایک شخص ہے نہ اس کے پاس پانی ہے طہارت کے لیے, نہ اس کے پاس مٹی ہے تیمم کے لیے, نماز کا وقت ہو گیا, کیا کرے گا؟ پہلے بات, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, نہ پانی ہے نہ مٹی, بندہ تندرست ہے بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟
مٹی کا نام
مشکل ہے, ناممکن تو نہیں ہے نا. کیا کوئی کنڈیشن ایسی ہے؟ ہے, کیا چیز؟ ہوائی جہاز میں نہیں, ہوائی جہاز میں پانی بہت ہوتا ہے. جیل میں میرے بھائی, جیل میں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایک بندے کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, اسے پانی بھی نہیں دیتے, گوانتانامو جیل ہے, کچھ بھی نہیں دیتے اسے. اب اسے نماز پڑھنی, کیا کرے گا وہ؟ مٹی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, اور دیوار بالکل چمک رہی ہیں شیشے کی طرح, صاف کر دیا سب کچھ, کیا کرے گا وہ؟ اسے کہتے ہیں فاقد الطہورین. ہم پڑھ چکے ہیں, بھول گئے سب, ہمارے پاس ہم ریوائز نہیں کرتے, وقت نہیں ہمارے پاس, ورنہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. فاقد الطہورین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دونوں طہارت کی چیزیں نہیں ہیں, نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, کیا کرے گا؟ یصلی علی حسب حالہ, نماز پڑھ لے گا جیسے کہ اس کی حالت ہے. اچھا, کہ بعد میں پانی مل گیا دوسرے دن, نماز دہرائے گا؟ نہیں دہرائے گا. فتق اللہ مستطاعت, اس وقت جب نماز فرض ہو چکی تھی اس کے پاس استطاعت یہی تھی, اس نے کیا ہے؟ انتظار کرے گا وقت ختم ہونے سے پہلے تک نماز پڑھ لے گا, وقت ختم ہو گیا تو نہیں کر سکتا. ایک مسافر ہے, اس کو احتلام ہو گیا ہے, حدث اکبر ہو گیا ہے, اب اسے نماز پڑھنی ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا. تیمم حدث اکبر کے لیے ہوتا ہے, اصغر کے لیے, دونوں کے لیے ہوتا ہے, اور تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. اور یہاں پر قیاس باطل ہے کہ جس غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے تو تیمم میں پورے جسم پر مٹی لگائی جائے، یہ قیاس باطل ہے. تیمم حدیث اکبر ہو یا اصغر ہو، دونوں میں ایک ہی طریقہ ہے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں ایک مرتبہ، پھر تھوڑا پھونک ماریں، پھر اپنے چہرے پہ، پھر دونوں ہاتھوں پہ اس طریقے سے مسح. یہ تیمم ہے سارا، نیت کے ساتھ، نیت ضروری ہے، شرط ہے. ٹھیک ہے، اگر ہاں بھائی کیسے، اگر پانی ہے تھوڑا ہے، میرے پاس یہ بوتل ہے پانی کی، یہ بوتل کتنی ہے اس کے اندر، 0.30 لیٹر ہے، 0.3 ہے، 300 ml ہے، میں اسے وضو کر سکتا ہوں؟ وضو ہو سکتا ہے بھائی؟ کہتے ہو سکتا ہے، جو اسے وضو کر سکتے وضو کر لیں، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ مسافر ہیں، پانی پینے کا نہیں بچے گا آپ کے لیے، یہ میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ مسافر ہیں پانی پینے کے نہیں بچے گا، تو آپ پینے والا پانی پینے کے لیے استعمال کریں اور آپ تیمم کر لیں. اگر آپ کے پاس وافر پانی ہے پینے کا ہے، لیکن ایک بوتل آپ کے پاس 300 ml والی ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کم پانی وضو کرتے تھے. چار نہانے کے لیے ہوتے تھے. اگلا سوال، نماز پڑھتے وقت ناک سے خون جاری ہو گیا، اپسٹیکسس ہو گیا، ناک سے خون جاری، نماز کے وقت ناک سے خون جاری ہو گیا، کیا حکم ہے؟ اور یہ خون کپڑوں پہ بھی لگا ہے. جیسا فرماتے ہیں، الرعاف لیس بناقض للوضوء، رعاف سے نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو. اور جو کچھ بدن سے نکلتا ہے سوائے سبیلین کے، یعنی پیشاب اور پخانے کے راستے سے، تو وہ چیزیں، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. مثل القی، الٹی ہو، الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیپ ہے، پیپ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن ذلك لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ناپاک ہیں. والاصل بقاء طہارہ، اور اصل میں طہارت باقی ہے. فإن هذه الطهارة ثبتت بوقت دلیل شرعی، جو وضو آپ نے کیا ہے، جو طہارت آپ نے کی ہے، دلیل شرعی کے مطابق آپ نے طہارت کر لی ہے، اور اب بغیر دلیل شرعی کے آپ اس طہارت سے خارج نہیں ہو سکتے. اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ سبیلین کے علاوہ جو جسم سے نکلتا ہے وہ چیز، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اور اس طریقے سے ناک سے خون جاری ہونے سے یا الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جیسا فرماتے ہیں، اذا كان يزعجك في صلاتك، اگر آپ کو یہ عمل، یہ طریقہ جو ناک سے خون جاری ہے، اور آپ کو نماز میں سکون نہیں ہے، نہ خشوع خضوع ہے، تو اس حالت میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں. یا اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ زیادہ خون مسجد خراب ہو جائے گی، تب بھی کوئی حرج، آپ نماز کو ترک کر کے جا کے خون کو روکیں، علاج کر کے پھر جا کے نماز پڑھ لیں. اور جو کپڑے پہ گر رہے تھوڑا سا خون، اس کے کوئی حرج نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. یہاں تک کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. حکم الصلاۃ فی مسجد فیہ قبر، اس مسجد میں نماز جس میں قبر ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. 5 منٹ آپ لوگوں کے لیے کوئی سوال، جو اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. جی، بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اگر عورت حرم میں ہو یا احرام کی حالت میں ہو، کیونکہ اس نے دستانے نہیں پہننے، تو نماز وقت اپنے ہاتھ عبائے کے اندر کر لے، تو کیا عورت ہاتھ باہر رکھے گی عبائے کے یا اندر رکھے گی اپنے ستر کے؟ عورت اگر اپنے گھر میں ہے تو ہاتھ باہر رکھے اندر رکھے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر اجنبی لوگوں میں ہے جو غیر محرم مرد ہے، تب تو اپنے ہاتھ چھپائے گی، چاہے دستانے سے چھپا کے باہر باندھے، یا چاہے دستانوں بغیر اپنے عبائے کے اندر باندھے، کوئی حرج نہیں، دونوں صورتیں درست ہیں.
نماز رکھیں، پڑی بھی ہے پوری، اس لیے یہ سمجھ کر کے کبوتر وغیرہ ہے جو پاک ہے، خارج ہے، اور پوری نماز پڑھنا، کیا صحیح ہے؟
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ہم بعض اوقات حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو اچانک نماز کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ کسی پرندے کی بیٹ آ کے گری ہے، تو کیا ہم کیا کریں اس وقت؟ عام طور پہ یاد رکھیں مسجد حرام میں کبوتر زیادہ ہوتے ہیں اور کبوتر پاک ہے، معقول اللحم ہے، اور اس کے جو بیٹ وغیرہ وہ بھی پاک ہے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہو جو حرام ہو، کوا ہے یا یہ چیزیں، تب تو آپ کو واجب ہے اس کو آپ اتار دیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت شک ہے، والیقین لا یزول بالشک، اور زیادہ تر عام طور پہ جو وہاں پرندے وہ کبوتر ہی ہیں سارے تقریباً، تو اس صورت میں آپ نماز جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے یہ جو گندگی گری ہے یہ ناپاک ہے.
اب دماغ مجھے خیال آ رہا تھا کہ کیا نیت تبدیل کر لوں تین کے لیے یا پھر سجدہ شروع کر، زیادہ سے بھی لگے سجدہ شروع کر. سوال یہ پوچھنا کیا نیت تبدیل کی جا سکتی؟
دیکھیے یہ سوال ہے کہ ایک مرتبہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا تھا ایک رکعت کی نیت سے، لیکن ہوا یہ کہ میں دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک رکعت پڑھنی تھی، اب میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں جو ایک رکعت کی نماز پڑھ رہا تو تین کی نیت میں کر لوں، یا جائز نہیں ہے؟ یا اگر میں بیٹھ جاؤں اور ایک رکعت پوری کروں؟ اس میں یاد رکھیں اگر مسئلہ الٹ ہوتا، آپ نے تین کی نیت کی اکٹھے کی اور آپ کو محسوس ہوا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، تب تو آپ ایک میں ختم کر لیں، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی ہے اور اذان ہو گئی ہے، اب آپ تین کیسے پڑھیں گے؟ یا آپ کو محسوس ہوا کہ اذان ہونے والی ہے، تب تو آپ ایک کر لیں. عام طور پر جو نیت کا معاملات ہے یاد رکھیں نیت تبدیل نہیں ہوتی، اس کی شرطیں ہیں. نیت تبدیل کرنے کی جو جائز ہے وہ میں نے پہلے بیان کی ہے کہ حج اور عمرے میں، حج کی نیت خاص طور پہ اگر آپ تمتع کی نیت سے گئے ہیں، یا کوئی عورت ہے تمتع کی نیت سے گئی ہے لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا اور ایام حج اس کے سات دن سے زیادہ ہیں، وہ پاک اگر ہوتی ہے تو حج ختم ہو جاتا ہے، تب وہ یعنی عرفات میں ٹھہر سکتے. کچھ باقی جو اعمال ہیں اس کے، یعنی عمرہ کر کے دوبارہ حج نہیں کر سکتی وہ، تو اپنی نیت تبدیل کر کے وہ قران کر لے گی، اور قران کے قارن کے لیے ایک طواف ایک سعی کافی ہے، متمتع کے لیے دو طواف اور دو سعی ضروری ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں جائز، کیونکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے. اور دوسرا، نماز میں آپ مسجد میں داخل ہوئے، نماز باجماعت ہو چکی ہے، آپ نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے فرض نماز کی نیت سے، آپ نے محسوس کیا کہ دوسری جماعت شروع ہو گئی ہے، یہاں پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس جو فرض نماز پڑھ رہے تھے اس کی نیت آپ نفل کی کر کے دو رکعت پڑھ کے خارج ہو جائیں اور آپ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور نیت کے متعلق آگے سوال آئیں گے کہ کیا اگر امام کی نیت ایک نماز کی ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی ہے، اور میں عشاء اور میں عصر کی نماز کی نیت سے پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اختلاف نیت کے مسئلے اگلے درس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ پھر وہ آپ قائم کی بات آئے گی کہ دونوں کندھوں جو ہیں، آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، دیکھیں دو کندھوں کا ڈھاپنا جو ہے سنت ہے، اور ایک کندھے کا ڈھاپنا بھی بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے. لیکن اگر کندھا نہیں ڈھاپا نماز پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو دونوں میں سے ایک کندھے کو ڈھانپ لے، یعنی کم سے کم درجہ یہ ہے. لیکن دوسری روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے پاس ایک چادر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چھوٹی ہے، اگر لمبی ہے تو فلطف بھی کی پورے جسم میں اسے ڈھانپ، پورے جسم کو ڈھانپ لو ایک چادر سے پوری سے، اور اگر تنگ ہے تو اسے تہ بند بنا لو، نیچے حصہ کور کر لو، تو اس سے تو کندھے تو باہر ہوں گے. تو کندھوں کا باہر ہونا جو ہے اس نماز ہو جاتی ہے، صحیح قول یہ ہے علماء کا اس میں. اور جو افضل و بہتر وہ الگ بات ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ایک ہے آپ کے کندھے باہر ہیں. اور عام طور پہ یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، پھر وہی حج اور عمرے کے موقع پر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، جماعت قائم ہو چکی ہے اور سڑک ہے، تو بعض لوگ اپنا اوپر حصہ جو ہے احرام کا نیچے رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ویسے نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر کسی سے عمل ہو جائے بشرط یہ کہ آپ کے ناف کور ہے اور گھٹنے بھی کور ہیں، تب تو نماز ہو جاتی ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. کیا ہوتے ہیں؟ صحیح. اللہ المستعان. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض اوقات امام جو بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور مقتدی بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اور بعض لوگ ہمیں پتہ نہیں, یعنی کہ پتہ ہے کہ امام تیزی پڑھتا ہے تو اسے نصیحت کریں یا اس مسیح کو چھوڑ دیں. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں اور آپ کسی ایسی نئی جگہ پہ گئے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ امام کیسے پڑھتا ہے, اور امام جو بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے, آپ سورہ فاتحہ مکمل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے. اگر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس سے آپ سورہ فاتحہ پورے نہیں پڑھ سکتے, اپنے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا ہے اور آپ الرحمن الرحیم تک پہنچے اور وہ رکوع میں چلا گیا, اب تو آپ نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ. ایسی صورت میں آپ کو ایک رکعت دہرانی پڑے گی جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے. وہ رکعت جس میں نہیں پڑھی, یعنی جو باقی جو رکعت ہے اس میں تو پڑھ سکتا ہے. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ اسے ایک رہ گئی ہے, اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پوری نماز دہرائے گا. اگر چار رکعت ہیں بھائی مثال کے طور پر دوسری رکعت میں پہنچے ہیں دوسری رکعت میں, کیونکہ تیسری اور چوتھی جو ہے وہ تو ویسے تقریباً سری ہوتی ہے اور اس میں وقفہ بھی کم ہوتا ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر پہلی دوسری رکعت تو تیزی سورہ فاتحہ پڑھی اور نہ پڑھ سکے سورہ فاتحہ, تو اس رکعت کو دہرائے گا جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اگر ساری کی ساری نماز ایسے پڑھی اس نے تیزی سے تو پھر ساری کی ساری نماز دہرا لے.
جس طرح یہ سوال پوچھ رہے اب نماز ختم ہو چکی ہے, اب پوچھ رہے اب کیا اس طرح وہی رکعت دہرائیں گے؟
نہیں, اب تو پوری نماز پڑھیں گے. اگر نماز آپ نے جو پڑھی ہے آپ کی ایک رکعت یعنی سورہ فاتحہ آپ نے تھوڑی سی پڑھی ہے اور نماز باقی آپ نے پوری پڑھ لی ہے, آپ کو چاہیے تو اس وقت جب امام سلام پھیرے آپ ایک رکعت پڑھ لیتے. اگر اب آپ نماز اسی طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور ایک رکعت آپ نے نہیں پڑھی یعنی ایک رکعت مسنگ ہے, تو اب آپ ایک رکعت نہیں پڑھیں گے, آپ اب پوری نماز پڑھیں گے چار رکعت عشاء کی. ہاں وہ تو الگ ہے, سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں کوئی حرج نہیں, اٹھے کھڑے ہو جاتے فوراً اور ایک رکعت پڑھ لیتے. ہاں تو ٹھیک ہے, آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے, کتنی رکعت آپ نے کتنی چھوٹی تھی آپ کی, تین رکعت چھوٹی شروع سے تیسری میں گڑبڑ آئی ہے. تو آپ کی ایک رکعت رہ گئی نا, بس ختم نماز ٹھیک ہے. آپ اور کو دیکھنے دے, آپ کی نماز درست ہے الحمدللہ, آپ نے ٹھیک کیا ہے. جی ہاں, اور اگر سلام پھیر دے تب بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے ایک رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیر.
جی ہاں, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.